أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وصعد العظماء بجوده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين الذي سمع في السماوات أحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات بردية محمد وآل محمد آئے کریمہ سورہ حج کی مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. عزاداری اور اس کی برکتوں کے عنوان سے جو اشرہ شروع ہوا تھا اس کی بالکل آخری مرحلے میں جو باتیں رہ گئیں اسے مکمل کر کے اس بحث کا خاتمہ کرنا ہے. سب سے پہلے میں آپ کی طرف سے اور تمام عزاداروں کی طرف سے وارث غم حسین اور منتقم خون امام حسین کہ جس کا دل آپ اور ہمارے دل سے زیادہ رنجیدہ ہے اس شب میں، اس کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار اس خون ناحق کا انتقام لینے والے کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دوسری بات، اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور ان کی قیادت اور رہنمائی کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ آج ہم شب عاشور حسین ابن علی کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اہل بیت کے مذہب اور ان کی تعلیم نہ ہوتی تو آج ہم بھی کسی مسجد میں شب عاشور اور روز عاشور کی خوشیاں منا رہے ہوتے اور مسلمانوں کی طرح سے. یہ کرم پروردگار ہے کہ اہل بیت نے امام حسین کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور اس کے مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے چاہنے والوں سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو فروغ دینے کا حکم دیا. ورنہ یہ جانتے ہوئے عاشور کے دن کا روزہ رکھنا اور سرما لگانا، ذخیرہ کرنا کہ قاتلان حسین نے ان بدعتوں کو پھیلایا اور علماء اہل سنت نے تصریح کرنے کے باوجود شیطان کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں. ورنہ عاشور کا روزہ دوران جاہلیت کا روزہ تھا جیسا کہ بخاری نے لکھا ہے، اور یہ یہودیوں کے عمل کا ایک حصہ تھا جیسا کہ مسلم نے لکھا ہے. اور میں بات آئی ہے تو عرض کرتا چلو اسے دو جملوں میں، پھر اپنے بحث کی طرف آؤں کہ چاہے وہ علماء اہل سنت کے بزرگ تقی الدین سبکی ہوں یا ابن نباتا مصری ہوں یا بدر الدین ابن جماعہ ہوں یا ابن حجر عسقلانی ہوں، ان سب لوگوں نے لکھا ہے کہ عاشور کے دن کا روزہ، عاشور کے دن میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کرنا، عاشور کے دن تیل لگانا، عاشور کے دن سرما لگانا، عاشور کے دن دیگر اس طرح کے کام کرنا، یہ سب قاتلان حسین کی بدعت تھی جو مسلمانوں کے درمیان پھیلایا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے جتنے نام لیے ہیں یہ علماء اہل سنت کے بزرگ علماء جنہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے. یہ صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کو جس طریقے سے اور بہت سے حقائق کے اوپر پردہ ڈالا گیا اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں اور غیر ضروری عقائد میں، غیر ضروری باتوں میں مسلمانوں کو، مسلمانوں کے ذہنوں کو الجھایا گیا تاکہ حقائق کی طرف سے ان کی نظروں کو ہٹایا جا سکے، ان میں سے ایک یہ بھی تاکہ لوگوں کی نظر امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور قاتلان امام حسین علیہ السلام کے کردار کو نہ پہچانا جا سکے. اور اس کے بعد یہ الزام کہ جو रोने वाले हैं वही कत्ल करने वाले हैं। सुना होगा आपने कि जो लोग रोते हैं यही मारने वाले हैं और यही रोने वाले हैं। ये कह देना आसान है कि रोने वाले मारने वाले हैं, लेकिन अगर इल्मी गुफ्तगु और इल्मी बहस में वारिद होंगे तो बहुत से लोगों को कातिल कहना पड़ेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया किया है, अंबिया ने गिरिया किया है, और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 95, जब जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से ये कह के बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए, हम इनकी हिफाजत करेंगे, अपने पास रखेंगे, काज रख ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो भेड़िया खा जाए, तो उन्होंने ले जाके जनाब यूसुफ को कुएं में डाल दिया। और जनाब याकूब को जब खबर हुई तो गिरिया किया, रोए। कुरान कहता है इतना रोए जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, इतना रोए कि आंख की बिनाई चली गई थी, आंख सफेद हो गई थी। अब उसके बाद जब ये लोग आए तो देखा कि सिवाय रोने के कोई काम ही नहीं है, रो रहे हैं जनाब याकूब। तो कालू, उन लोगों ने कहा, किसने? यूसुफ के भाइयों ने। क्या कहा? कि तल्लाहे खुदा की कसम, आप तो लफी गलालिकल कदीम, आप रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, मैं आपको बहुत पहले से गुमराही में देख रहा हूं। किसको कहा? जनाब याकूब को। कौन? जो अपने बेटे के गम में, जो अपने बेटे के गायब हो जाने पर गिरिया कर रहे थे कि लफी गलालिकल कदीम, हम आपको गुमराही में देख रहे हैं, वो भी पुरानी। तो जो मारने वाला था वो रोने को गुमराही कह रहा था, और जो मजलूम पर रो रहा था वो याकूब है। अब है कोई मुसलमान जो ये कहे कि यूसुफ पर जुल्म करने वाले याकूब हैं इसलिए कि वो रो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि दुनिया में अगर कोई मजलूम पर रोता है तो ये याकूब की सुन्नत है, और अगर कोई मना करता है तो ये बरादरान यूसुफ की सुन्नत है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तरबियत है मकतब अहले बैत की। कि उस छोटे बच्चे का नारे हैदरी या यजीदियत, मुर्दाबाद हुसैनियत जिंदाबाद लगाना कमाल नहीं है, इतने लोगों से या अली कहलवाना और हुसैनियत जिंदाबाद कहलवाना कमाल है। आपने आंसुओं के सिलसिले में बातें कही और हमारी गुफ्तगू भी आंसुओं के बारे में थी। कल जहां तक पहुंची उसके आगे थोड़ी सी बात कह के और ये अंदाज़ा लगवाने के लिए कि जो आज़ादार इमाम हुसैन का मकाम है खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक और अल्लाह ताला के नज़दीक, वो एहसास करें। कल मैंने हालत इहतिज़ार, कब्र में जाने, कब्र से निकलने, इन तीनों मकामात और मलकुल मौत को देखने की हालतों को गिरिये इमाम हुसैन और गम हुसैन में बहने वाले आंसुओं की रोशनी में अर्ज किया। कयामत में हमारी क्या मंजिलत है और हमारी क्या वहां सूरत हाल होगी, हम आज़ादारों की बात कर रहे हैं जो गम हुसैन में आंसू बहाने वाले हैं। कुरान करीम का एक सूरा है सूरह ज़ुमर, उसकी आयत है आयत नंबर 71, 73, 72, आप देख लीजिए 73 में, ये सब 71 से 73 तक में इरशाद होता है, वसीकल लदीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा, वहां उन लोगों को जो अपने परवरदिगार आलम का तकवा रखते होंगे उन्हें जन्नत की तरफ खींच के ले जाया जा रहा होगा। और उसी से पहले वसीकल लजीन कफरू इला जहन्नम, और जो लोग काफिर हैं उन्हें भी जहन्नम की तरफ खींच कर ले जाया जा रहा है। अब मैं आपसे यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि यह सीका जो लफ्ज है, यह सवाका जो शवाका के वजन पर, सीका साएक, जो अरबी थोड़ा सा जानते जानते होंगे, साएक इसीलिए ड्राइवर को साएक कहते हैं कि वो खींचता है, वो ले जाता है, खींचने वाला गाड़ी ले जा रहा है, तो उसी से है सीका। मगर किसी चीज को जब खींच के यानी आप उसको लेके जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि कल्बी रुझान नहीं पाया जाता है जिसको लेके जाया जाता है। असल माना इसके हकाने के है, सीकल लदीना, जो लोग काफिर हैं उनको जहन्नम की तरफ हकाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है सीका जो लफ्ज है वो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि जो कल्बी तौर से कहीं जाने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है, उनके लिए भाई खींच के। लेकिन जो अहले जन्नत हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, उनके लिए भी यही लफ्ज आया है, वसीकल लजीन तक़ौ रब्बहुम इला जन्ना ज़ुमरा, जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह से डरने वाले, इनको भी खींच के ले जाया जाएगा गरोह की शक्ल में जन्नत की तरफ। तो अब ये बात आ गई सामने के वहां तो सही है कहना जहन्नमियों के लिए, लेकिन जो जन्नत में जाने वाला है उसको जन्नत में जाने का शौक क्यों नहीं होगा, उसको तो खींच के ले जाने की जरूरत ही नहीं है। वो लफ्ज जो जहन्नमियों के लिए आया है तो ठीक है, समझ में आती है बात, लेकिन अहले जन्नत के लिए इनको खींच के ले जाया जाए, वही लफ्ज, कोई तो वजह होगी اب یہاں جتنے مفسرین تھے وہ سب بیٹھے یہاں پر اپنا سر جوڑ کے کہ وہی سیم لفظ کیوں جنت والوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا اور جہنم والوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا. تو صاحب مجموع البیان نے اس کی وجہ بتائی کہ جہنمیوں کے لیے اگر ہو سکتا ہے تو بعض موقع پر اہل جنت کے لیے بھی ایسی تعبیر لائی جاتی ہے. مثلا کہا کہ جنت والوں کو بشارت ہے, جہنم والوں کو بھی ان کے لیے عذاب کی بشارت ہے. یہ مثال دے دی کہ استعمال ہوتا ہے. اچھی ٹھیک ہے. صاحب تفسیر کشاف انہوں نے کہا کہ یہ جو تعبیر, یہ لفظ جو کلمہ جنت والوں کے لیے بھی جہنم والوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے, دراصل یہ تعبیر جہنمیوں کے لیے تو درست ہے کہ ان کو کھینچ کے یا ہکایا جا رہا ہے, لیکن یہ جنت والوں کے لیے ہے, دراصل یہ ایک ایسی سواری پر سوار ہوں گے کہ جس سواری کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہوگا. تو تاویل کر لی بہرحال اس کو, انہوں بتا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے. تو تیسرا بڑا انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ لوگ اصل میں متقی ہیں نا, پرہیزگار لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے, تو لقائے پروردگار میں اس قدر وہ غرق ہوں گے کہ انہیں جنت جانے کا شوق ہی نہیں ہوگا, تو ان کو ادھر لے جایا جائے گا. بعض نے کہا کہ نہیں, یہ اصل میں جنتی لوگ ہیں نا, تو ان کے جنت میں آنے کے لیے اہل بہشت اتنا انتظار کر رہے ہوں گے کہ میزبان کے شوق کو دیکھتے ہوئے ان کو زبردستی وہاں لے جایا جائے گا. طرح طرح کے معنی بیان کیے لوگوں نے, مگر ہم آل محمد کے چاہنے والے تفسیر معصوم سے ہٹ کے کب ماننے والے ہیں؟ معصوم نے جو بتایا وہ ہم مانتے ہیں, جو غیر معصوم نے بتایا وہ تو ہم قرآن لیتے ہی نہیں ان سے, اسی کی تو قیمت آج تک ہم جو ہے وہ چکا رہے ہیں 1400 سال سے. اگر ہم کو قرآن ایسے ہی لینا ہوتا, ان کے قول سے, ان کے قول سے, ان کے بیان سے, ان کے کچھ ان سے, کچھ ان سے, تو ہمارے پاس بھی اس طرح کے بہت سی چیزیں ہوتی, مگر ہم نے تو راسخون فی العلم اہل بیت سے قرآن لیا ہے نا. تو جو قرآن جاننے والے ہیں, جو راسخون فی العلم, وہ اب ہم ان سے پوچھیں گے آپ بتائیں, آپ رہنمائی کرنے والے, آپ مفسر قرآن, معلم قرآن, آپ ہی کو تو ثقلین میں عدل قرآن قرار دیا گیا ہے, قرآن کا ہم پلہ کسی اور کو قرار ہی نہیں دیا گیا, آپ بتائیں گے. تو اب صاحب بہار نے لکھا, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں عزادار حسین جب آخرت میں محشر کے میدان میں پہنچیں گے اور ان کا جب حساب کتاب ہو کے یہ کہ اب جنت میں ان کو لے جایا جائے, تو یہ عزادار کہیں گے, پروردگار جب تک ہم اپنے آقا مولا کی زیارت نہیں کر لیں گے جنت نہیں جائیں گے. پروردگار عالم ان کے لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت, ان کے لیے امام حسین علیہ السلام کو ظاہر کرے گا اور مولا حسین آئیں گے. امام فرماتے ہیں جب مولا آئیں گے یہ چاہنے والے اپنے امام کو دیکھیں گے, امام اپنے چاہنے والے کو دیکھیں گے, ان کی نگاہیں ادھر ہوں گی, امام کی نگاہیں ادھر ہوں گی, نہ ان کی نگاہ ادھر سے ہٹے گی نہ ان کی نگاہ ادھر سے ہٹے گی. یہ منظر اتنی دیر تک کا ہوگا کہ یہ جنت میں جانے کو بھول ہی جائیں گے, تب کہا جائے گا انہیں لے جاؤ جنت میں کہ یہ جنت والے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے, محمد والے محمد والے. Oh. एक और सलवात पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद। आजादार अपनी मंजिलत को पहचाने, गमे हुसैन मनाने वाला अपनी आजमत को जाने। खुदा ने इस रूए जमीन पर जो शरफ एक आजादार को अता किया है, उस आजादार की अजमत को हर एक दर्क नहीं कर सकता, मगर वहीं हर आजादार की एक जिम्मेदारी भी बनती है कि अल्लाह ने अगर ये मकाम ये मंजिलत अता किया तो मोहब्बत हुसैन और आजादारी हुसैन का तकाजा ये है कि मैं बार बार अर्ज करता हूं कि हमारे अमल से न किसी आजादार को तकलीफ हो न किसी इंसान को तकलीफ हो। अस्हाब इमाम हुसैन का किरदार हमारे लिए नमूने अमल होना चाहिए। दर्स वफा, दर्स ईसार, दर्स कुर्बानी, दर्स अमानतदारी, दर्स दीदारी और दर्स इबादत गुजारी के परवरदगार आलम की इबादत की शान जो अस्हाब इमाम हुसैन ने करबला में बताई है, दुनिया इबादत कुर्बान हो जाए अंसार इमाम हुसैन पर कि जो एक रात इबादत करके दुनिया को जो पैगाम दिया है बंदगी है परवरदगार का, इसका कोई जवाब नहीं है किसी मकतब में। कोई भी मकतब हो, चाहे वो मकतबे इरफान हो, चाहे मकतबे फलसफा हो, या मकतबे हिकमत हो, या मकतबे तसव्वुफ हो, जितने भी दुनिया में मकातिब पाए जाते हैं, लिल्लाहियत खुलूस इखलास की जो मिसाल करबला वालों में पाई जाती है वो किसी और जगह नहीं पाई जाती है। इतना अजीम सरमाया और इतना अजीम नमूना अल्लाह ने हमारे लिए करार दिया है, आप इसी से अंदाजा करें। तो आज मैंने वादा किया था कि कुछ बातें वो अर्ज करूंगा कि इन तमाम फजीलतों और इन तमाम आजमतों का राज क्या है, कौन बता सकता है? अगर कोई इमाम हुसैन की कुर्बानी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजमत को जानता हो, दर्क कर सके तो बताए ना। इंसान का जहन जा नहीं सकता वहां तक। बाज किताबों में मैंने देखा कि ये कहा गया है कि किसी को अपने आप को अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सिफात में और किरदार को अपनाने की कोशिश करे मगर अपने को उनके बराबर न करे, कि कोई भी उनके बराबर हो नहीं सकता है। ये वो 72 थे जिनका नाम बहुत पहले लिखा हुआ था। मैंने दरमियान में इसीलिए क्या बताएं, जो तरीका है उसूल है वो ये कि आखिरी मजलिसों में खुलासा भी होना चाहिए था, वक्त की गुंजाइश भी नहीं रहती है, सारी बातें कहाँ तक पहुँचाई जाएं। मगर आपके जहनों में वो सारी बातें होंगी कि जो अजमत गिरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान किया, परवरदगार आलम की निगाह में ये आंख ये आंसू, इनसे बढ़ के कोई भी आंख कोई आंसू नहीं है। तो ये फजीलत जो अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता की कि जिसकी नजीर किसी भी मासूम, इसका ये मतलब नहीं है कि और दीगर मासूम की कोई फजीलत नहीं है, नहीं, ये एक अलग बहस है। इमाम हुसैन की बारगाह वो है कि जिनकी तरफ खुद मासूमीन ने मुतवज्जे किया है, लोगों को उनकी तरफ रागिब किया है, جب کوئی معصوم بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے جاؤ کربلا روضہ امام حسین پر میرے لیے دعا کرو. معصومین نے ان کی رہنمائی کی ادھر. دیکھا کوئی عمل جب انجام دیا جاتا ہے تو کس نوعیت میں اور کس حالت میں اسے انجام دیتے ہیں, وہ عمل اسی نوعیت سے مخصوص ہو جاتا ہے. ورنہ ہر امام تقی ہے, ہر امام نقی ہے, ہر امام عسکری ہے, ہر امام صادق ہے اور ہر امام باقر ہے. مگر یہ لقب کیوں مخصوص ہو گیا ہر امام سے؟ کہ وہ حالات زمانے میں جس نوعیت سے وہ فعل اور وہ صفت انجام دی گئی وہ اس سے مخصوص ہو گیا. ورنہ اگر علم پروردگار میں یہ ہوتا کہ دوسرے امام تیسرے امام کی جگہ پر ہوتے تو امام حسن علیہ السلام کربلا میں ہوتے اور شہادت امام حسن علیہ السلام کی ہوتی. خدا نے امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت اور ان کی قربانی کی بنا پر اور جس عالم میں اور جس نوعیت میں امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی ہے ان تمام نوعیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عظمت عطا کی گئی ہے. اور اسی لیے جب سمجھ میں نہیں آتا ہمارے اور آپ کے نہیں, علامہ سید بحر العلوم کون نہیں جانتا, کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بحر العلوم, سب نے سنا ہوگا. عظیم ترین جن کی ملاقات امام زمانہ سے ایک بار نہیں کئی بار, بحر العلوم. سمرہ جا رہے تھے اور ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کی اتنی فضیلت, ایک قطرہ کو اس کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ. اور جب زیارت حسین کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پہ فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیسے اتنی فضیلت اور یہ وہ, تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک عرب سوار نظر آیا اور آیا کہ تم کوئی علمی مسئلے میں الجھے ہوئے ہو؟ میں تمہیں کہاں, میرے دماغ میں یہ باتیں تھیں اور میرے سمجھ میں اور فہم سے دور ہو رہی ہیں, اس لیے کہ میں سمجھا رہا ہوں تمہیں, یہ کوئی خواب نہیں ہے, میں خواب نہیں بیان کر رہا ہوں عزیزان کرام, یہ ایک عالم کا مشاہدہ عالم بیداری میں ہے, وہ بھی معمولی عالم نہیں ہے, علامہ بحر العلوم کی بات ہے. اور دوران سفر میں یہ بات کہتے ہیں کہ میں مثال دوں, اگر کوئی ایک بادشاہ ہے جو گیا ہے شکار کرنے کے لیے اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور جنگل صحرا میں پہنچتا ہے, وہاں پر نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی کہیں کوئی بھی ایک, مگر ایک دور سے چھوٹا سا گھر, ایک جھوپڑا نظر آیا, وہاں پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی ماں ہے اس کا ایک بیٹا ہے, وہاں رات گزارتا ہے. اور جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ بوڑھی ماں اور وہ لڑکا کے جو صرف ایک بکری کے سہارے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے, انہوں نے ہماری مہمان نوازی میں اس بکری کو ذبح کیا اور ذبح کر کے ہمیں کھلایا اور اس طرح سے انہوں نے مہمان نوازی کی. صبح ہوئی تو وہ بادشاہ اپنے گھر پہنچتا ہے, دربار میں پہنچتا ہے اور دربار آراستہ کر کے لوگوں سے پوچھتا, بتاؤ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے, تو میں اگر اسے کوئی صلہ دینا چاہوں اپنی طرف سے تو کیا دے سکتا ہوں, کوئی بتائے گا؟ کسی نے کہا کہ اس کو 100 بکریاں دے دی جائیں, ایک بکری قربان کی ہے 100 بکری دے دی جائے. دوسرے نے کہا کہ 100 بکریاں دی جائے, 100 اشرفیاں بھی دے دی جائیں اسے. اچھا, تیسرے نے کہا کہ اسے 100 بکریاں اشرفیاں اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے زمین میں کچھ جائیداد اور کچھ علاقہ دے دیا جائے تو وہاں جا کر کے وہ کھیتی کرے زراعت کرے.
کہنے لگے کہ یہ سب جو تم لوگ کہہ رہے ہو یہ سب وہ ہے کہ اس کے عطیہ اور اس کے قربان کیے جانے کے مقابلے میں اس سے بہتر نہیں کہا جائے گا, یہ اسی کے جیسا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پوری زندگی کا جو سرمایہ تھا, ایک بکری تھی, اسے بھی ذبح کر دیا میرے لیے. تو اگر اب میں حاکم, سلطان, بادشاہ ہو کے اگر میں بھی اپنا سارا سرمایہ اسے دے دوں تو اس کے جیسا کہا جائے گا, اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھی جو کچھ تھا سب دیا اور میں بھی دوں تو اس سے بہتر نہیں ہوگا. لہذا جو بھی اللہ عطا کرے اس کے مقابل میں جو امام حسین علیہ السلام نے عطا کیا ہے وہ زیادہ نہیں کہا جائے گا. اب اسی کو قرآن کی آیت سے آپ کو واضح کروں, توجہ چاہتا ہوں. اللہ تعالی سورہ نساء کی 86 آیت ہے غالباً, سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم سلام کا جواب اس سے بہتر دو, اور اگر بہتر نہیں تو اسی کے برابر اسی کے جیسا دے دو. اور یہاں تحیہ کا مطلب صرف سلام ہی نہیں ہے, سلام بھی اگر ہے تو یہ بھی خیر ہے, نیکی ہے. جس کے لیے کوئی نیکی دے دے, کوئی گفٹ دے, کوئی ہدیہ کرے تو آپ اس سے بہتر دینے کی کوشش کیجئے, اور اگر بہتر نہیں تو اس کے جیسا اور دوہا یا اسی کے جیسا رد کر دو. یہ جو ہم لوگ ریٹن گفٹ کرتے ہیں نا, یہ وہی ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے. کہ اس نے دیا ہے تو ہم بھی, اب وہ الگ بات ہے کہ ریٹن گفٹ کبھی اس کے جیسا ہوگا, اس سے بہتر ہوگا, جیسا بھی ہو. اللہ یہ قرآن میں اپنے بندوں کا حکم دیتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مال دے یا کوئی ہدیہ دے, کوئی گفٹ دے, تو تم اس سے بہتر, اور یا اگر اس سے بہتر نہیں دے سکتے ہو تو اسی کے جیسا پلٹا دو. میں دنیا والوں سے یہ پوچھتا ہوں, اگر یہ تمام فضائل, یہ تمام مناقب امام حسین علیہ السلام سے متعلق سمجھ میں نہیں آتے تو بتاؤ, جو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی دے تو تم اس سے بہتر دو یا اس کے جیسا دو. امام حسین نے دین خدا کے لیے جو کچھ رکھتے تھے وہ سب قربان کر دیا. امام حسین نے سب کچھ دے دیا, اپنی اولاد قربان کی, اپنے بھائیوں کو قربان کیا, اپنے بیٹوں کو قربان کیا, اپنے بھانجوں کو قربان کیا, یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی. تو وہ خدا جو کہتا ہے کہ تم اس سے بہتر دو اور اگر نہیں دے سکتے تو اس سے اس کے جیسا عطا کرو, تو عزیزو یہ ہم لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے جیسا دیں, اس لیے کہ ہمارے اختیارات محدود ہیں, ہماری قدرت محدود ہے, ہمارے جتنے بھی اختیارات ہیں اس کے جیسے نہیں ہیں. تو ہم اگر دینا چاہے تو ہو سکتا ہے احسن کی منزل میں نہ ہو, اسی کے جیسا ہو, لیکن جس ذات کی قدرت کو محدود نہیں بنایا جا سکتا, جس ذات کے اختیار کو محدود نہیں بنایا جا سکتا, تو اگر وہ دینے کے اوپر آ جائے حسین ابن علی کو, تو عزیز و توجہ چاہتا ہوں, حالانکہ جو بھی امام حسین کے پاس تھا وہ سب اللہ کا ہی دیا ہوا تھا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اپنا سمجھ کے دین خدا کے لیے قربان کرنے کی بات ہے. اگر خدا بھی سب کچھ دے دے, امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ اگرچہ امام حسین کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا, لیکن یہاں منزل احسن اور دوہا کی ہے, جو خدا یہ کہہ رہا ہے اگر وہی خدا دینے پر آ جائے تو کیا وہ اس سے بہتر نہیں دے سکتا؟ مگر سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ دے دے تو وہی تو حسین ابن علی نے بھی کیا ہے کہ انہوں نے بھی سب کچھ دے دیا۔ عزیز اور دوستو شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ خدائی دینے والی چیزوں میں سے نہیں تھی اس لیے خدائی تو دی جا نہیں سکتی تھی، مگر آواز دی حسین جب آپ نے میرے دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تو صحیح، میں اس کے مقابل میں احسن کی منزل میں لاتے ہوئے اپنی شریعت سے تمہارے بہت سے معاملات الگ کر دوں گا۔ مٹی کھانا حرام، تمہارے قبر کی مٹی کو کھا کے شفا بنا دوں گا۔ اے حسین، اگر آپ نے ہمارے دین کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے تو احسن کی منزل میں اپنی شریعت میں یہ قرار دوں گا، میرے گھر کے حج کے لیے اور میرے خانے کے لیے بیت اللہ کے لیے جانا اسی کے لیے ہے کہ جو مستطیع ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہوگا۔ لیکن اگر پیسہ نہ ہوگا اس پر حج واجب قرار نہ دوں گا۔ اے حسین، تمہارے قبر کی زیارت کے لیے اگر کسی زائر کے پاس پیسہ نہ ہوگا قرض لینے کو مستحب بنا دوں گا۔
ایک اور صلوات پڑھ دیجئے باواز بلند مل جل کر کے۔ حج کے لیے نہیں ہے کہ آپ قرض لے لیجئے، آپ مستطیع ہیں، صاحب استطاعت ہے، تبھی حج کے لیے آپ کو جانے کو کہا گیا ہے کہ زیارت حسین اگر نہیں ہے تو آپ لے لیجئے قرض۔ اور اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، راستے میں خوف ہے، راستے میں اگر جان کا خطرہ ہے تو یہ شرائط پورے نہیں ہوں گے، لہذا اس کے لیے حج واجب نہیں ہے۔ مگر زیارت حسین کے لیے جتنا خوف بڑھتا جائے گا اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا، جتنا خوف بڑھتا جائے گا اتنا ہی ثواب اور اجر میں اضافہ ہوگا۔ کیا جانے خداوند عالم نے جو عطا کیا ہے امام حسین علیہ السلام کو، معاملات بہت سے۔ اسی لیے میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، اگر پہلے تو کسی عزادار کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھا فرش عزا پہ آیا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ تمہاری مجلس قبول نہیں ہوگی۔ یہ کہنے کا حق کسی بھی عزادار کے لیے عزادار سے نہیں ہے، اس لیے کہ غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کس ارادے سے آنسو بہا رہا ہے اور یہ کس ارادے سے آنسو بہا رہا ہے، اس کا آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور اس کا قبول نہیں ہوگا ہم اور آپ نہیں ہیں فیصلہ کرنے والے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ حج نہیں کر سکتا ہے؟ یا اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو کیا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اور اگر روزہ نہیں رکھتا نماز پڑھے تو کیا آپ اس سے کہیں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، نماز نہ پڑھنے کا جو عقاب اور جو سزا ہے وہ الگ ہے، ملنے والی ہے۔ وہ نماز دین کا ستون ہے، نماز
وہم فریضہ ہے
جس کو حسین نے کربلا کے میدان میں علنی علل اعلان جماعت کے ساتھ, ورنہ ہر عزادار کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق رکھنا چاہیے, ورنہ امام حسین خیمے میں اور پشت خیمہ بھی جا کر کے نماز پڑھ سکتے تھے, مگر تیروں کی بارش میں نماز خوف ادا کی ہے, اور خوف جانتے ہیں اسی طرح سے پڑھی جاتی ہے, کچھ لوگ جا کے پڑھیں نماز اور کچھ حفاظت کریں, کچھ جنگ کریں اور کچھ نماز پڑھیں, اور یہ پڑھ چکے تو پھر یہ جائے جنگ کرے وہ لوگ آ کے نماز پڑھیں. امام حسین علیہ السلام نے پڑھ کے بتا دیا کہ دیکھو ہم نماز کے لیے قربانی دے رہے ہیں, مگر اسی کے ساتھ ساتھ عزادار کو اپنے آنسوؤں کی فضیلت کا احساس ہونا چاہیے. ایماندار, امانت دار, متقی, پرہیزگار حسین نے دین کو باقی رکھنے کے لیے, نماز کو باقی رکھنے کے لیے قربانی دی. شب عاشور ہے, کل عاشور کا دن ہوگا, یہ وہ قیامت کی رات ہے عزیزو, کہ اس رات میں بس ایک ایک حسین کے چاہنے والوں کو یاد کرتا جائے اور آنسو بہاتا جائے. بس یہ رات وہی رات ہے. ہم تو چاہنے والے ہیں اگر امام کا غم اگر ہمارے سامنے آتا, سنتے ہیں تو ہمارا غم ظاہر ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ وہ غم ہے کہ جس کے لیے غیر قومیں بھی ہمدردی کا اظہار کرتی ہیں. آج دیکھیں دنیا میں, ہمارے یہاں بھی اور آپ نے دوسری جگہ بھی دیکھا ہوگا, خاص طور سے عاشور کا جب جلوس نکلتا ہے تو جتنے عزادار ہوتے ہیں نا اس سے کم نہیں ہوتے غیر قومیں کے جو اس جلوس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں, اور اس میں عقیدت مند بھی ہوتے, کوئی تعزیہ رکھنے والا ہوتا ہے, کوئی پھول چڑھانے والا ہوتا ہے, کسی کو کوئی نظر ہوتی ہے, اسی کی کوئی میت منت ہوتی ہے, وہ آتا ہے اسے ملتی ہے تب آتا ہے وہ. جلوس جا رہا ہے, کم لوگ تھے اپنے تو, مگر سب سے زیادہ غیر مسلموں کا مجمع تھا. ایک خاتون آئی اب جلوس کے اندر, اس کو لوگوں نے منع کیا کہ نہیں تو آپ نہیں آ سکتی ادھر. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ذوالجناح ہے, نہیں معلوم وہ کب کس طرح سے. کہا نہیں, میں نے تو منت مانی ہے, میں ذوالجناح کے پاس جاؤں گا, آقا کے گھوڑے کے پاس. اسے سمجھایا گیا کہ دیکھو, کیونکہ اس وقت یہ ہندوستان پاکستان کا مسئلہ چل رہا تھا, ٹینشن بگڑ گیا, اگر کسی کو نقصان پہنچا دیا تو پھر انتظامیہ ذمہ دار ہوگی, ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں. انتظامیہ نے کہا کہ اسے جانے دیا جائے اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. وہ خاتون آگے بڑھی, کیا دیکھا لوگوں نے کہ وہ اپنے گود میں ایک بچہ لیے ہوئے تھی اور ایک ہاتھ میں ایک چھوٹے سے ظرف میں دودھ لیے ہوئے تھی. آئی آگے, اسے جانے دیا گیا, کہا جاؤ. وہ آئی گھوڑے کے پاس, ذوالجناح کے پاس, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ گھوڑے کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد اس نے جو بھی ظرف میں دودھ لائی تھی اس دودھ سے گھوڑے کے پیر کو دھلنا شروع کر دیا, اور جب سارا دودھ گر گیا تو اس نے ایک عجیب حرکت کی کہ ہاتھ سے دودھ اٹھا کے اس بچے کے بدن پہ ملنے لگی. اس کی یہ نظر پوری ہوئی اور وہ وہاں سے جانے لگی. کسی عزادار نے بڑھ کے اسے روکا کہ بھائی ہمیں بھی بتا دو کیا ہے یہ نظر, کس چیز کی تھی, کیا تھا. اس نے کہا میں نے سنا ہے کربلا میں امام صاحب کا ایک بچہ تھا. کا
کربلا میں امام صاحب کا ایک بچہ تھا جسے ظالموں نے پانی نہیں دیا تو اس کے ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا. میں یہ کہنے آئی ہوں کبھی اس بچے کو پیاسا نہ رکھے. عزادارو رباب کا بچہ کربلا میں مارا گیا. ہاں عزادارو آپ رونے کے لیے تیار ہو گئے؟ ہاں اپنے آنسوؤں کو روکیے گا نہیں, اور اگر آنسو نہ آئے تو غم حسین میں ایک آہ کرنا بھی اللہ اور رسول کو پسند ہے. عزادارو شب عاشور, اب وہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں, امام حسین علیہ السلام نے بھیجا جاؤ کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. عصر تاسوا, نو محرم کو عصر کے وقت یزید کی فوجیں عمر سعد فوج لے کر کے خیام حسینی کی طرف بڑھا, تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اخیل عباس انہیں جا کے دیکھو یہ کس لیے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. آئے اور بات ہوئی, آپ نے کہا آقا فرماتے ہیں کہ اس جنگ کو کل تک کے لیے ٹال دی جائے, یہ رات میں اللہ سے ملاقات اور اس کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ میں مجھے نماز سے عبادت سے کتنی محبت پائی جاتی ہے. یہ رات آئی اور اس کے بعد عزیزو حسین ابن علی اور صحاب امام حسین نے یہ رات عبادت میں بسر کی. بس اس کے بعد صبح ہوئی, جب صبح ہوئی تو عمر سعد نے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف چلایا. گواہ رہنا کہ میں تیر پہلا مار رہا ہوں, اسی کے ساتھ کئی ہزار تیر خیام حسینی کی طرف چلنے لگے. اصحاب حسینی میں کتنے جو اسی وقت شہید کر دیے گئے, مگر اس حکمت عملی سے جناب ابو الفضل عباس نے جنگ کو شروع کیا ہے کہ اسے عصر عاشور تک لے کے گئے. وہ تفصیلات نہیں عرض کر سکتا ہوں, ورنہ دیکھیں ادھر امام حسین علیہ السلام دن بھر, ظہر کا وقت آیا, چاہنے والا آگے بڑھ کے مولا یہ نماز کا وقت ہے. آپ نے کہا ہاں خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. حبیب آگے بڑھے, سعید آگے بڑھے, مولا آپ نماز پڑھیے میں حفاظت کرتا ہوں. ادھر امام کی نماز ختم ہوئی, ادھر سعید زمین پر گرے اور کہا مولا میں نے اپنا وعدہ اور اپنا حق ادا کر دیا یا نہیں. روایت کہتی ہے کہ جب دیکھا گیا تو سعید کے سینے میں 17 تیر پیوست تھے, کسی ایک تیر کو حسین کی طرف آنے نہیں دیا ہے. اور اس کے بعد عزیزوں وہ منزل آتی ہے کہ ایک ایک شہید ہے جا رہا ہے. اکبر قربان ہو گئے, قاسم قربان ہو گئے, اون محمد شہید ہو گئے, ششماہ اصغر کو بھی حسین بلندی پر لے جا چکے, اور جب لے کے آئے ہیں واپس تو نہیں معلوم کون سا جذبہ تھا یا کون سا خوف یا کون سا خیال تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ نے بڑے بڑی لاشیں اٹھا لی ہیں, مگر کتنا وزن تھا علی اصغر کی لاش میں کہ قدم اٹھ نہیں رہے ہیں خیام حسینی کی طرف جانے کے لیے. یہ کہاں سے یہ وزن آ گیا تھا؟ کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں, اور آواز دی رباب اپنا بچہ لے جاؤ. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کے پردہ اٹھا تو سکینہ باہر آئی, کہا کہ یا ابتے اسقیت اخل الما, بابا کیا میرے بھائی کو پانی پلا دیا؟ اے بابا کیا میرے بھائی کو پانی, کہنے کا مطلب یہ تھا میں بھی تو پیاسی تھی. اب جو حسین نے آبا کا دامن ہٹایا سکینہ پیچھے ہٹی, اما اصغر مر گئے. مجھے نہیں معلوم تھا یہ مرثیہ کیوں پڑھا تھا ایسا. اس لیے کہ حسین یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں, اور جانتی تھی رباب کہ اس میں امام حسین کی خطا نہیں ہے, اور نہیں معلوم میرا آقا شاید اس بات کا خیال کر رہا ہو کہ میں کیا جواب دوں گا, تو اسی لیے آپ نے مرثیے میں یہ بات کہی کہ مجھے نہیں معلوم تھا مثل کا یونہر, اے میرے بیٹے مجھے نہیں معلوم تھا تیرے جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ تھا اے آقا اس میں آپ کی خطا نہیں ہے, یہ ظالم ہے جو بچے کے اوپر رحم نہیں کرنے والے ہیں. خیمے میں اصغر کی لاش دی. اب جانتے عزیزو آپ آج اصغر کی شہادت بیان ہوتی ہے تو آپ سن نہیں سکتے ہیں. بتائیے جب اصغر کی لاش خیمے میں آئی ہوگی تو سیدانیوں نے کیسے ماتم کیا ہوگا. امام نے دیکھا اگر تھوڑی دیر تک اصغر کی لاش خیمے میں رہے گی تو رباب مر جائے گی, رباب مر جائے گی. لہذا اصغر کی لاش آپ نے لے لی خیمے سے, اور لے لے کے بعد پشت خیمہ پر آئے, ننی سے قبر کھودی, اور قبر کھودنے کے بعد اصغر کو رکھا. باپ ہے نا, باپ ایک مرتبہ اصغر کو بڑی حسرت نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, اس پھول جیسے چہرے پر کیسے مٹی ڈالے. اسی عالم میں ایک مرتبہ حسین کو بیٹے سے محبت, مٹی تو ڈالی مگر روایت بتاتی ہے قبر سے لپٹ کے فریاد کرنا شروع کر دی, اے میرے بیٹے. خدا نے آواز آئی کہ اے حسین اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ہے. آئے آخری رخصت کے لیے آواز دی, یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ, اے زینب تم پر میرا آخری سلام, اے سکینہ تم پر میرا آخری سلام. حسین سلام باہر سے خیمے کے باہر سے سلام کر رہے تھے, جناب زینب نے دیکھا بھائی کو اندر لے کے آئیں, بھیا ذرا اندر تو آ جائیے. حسین خیمے کے اندر آئے, اور جو خیمے کے اندر آئے تو عجب عالم ہے خیمے کے اندر کا, ساری بیبیاں گھیرے ہوئے حسین کو, بیبیاں تو گھیرے ہوئے ہیں عزیزو, عجیب روایت ہے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے قدموں پہ. اب کون ہے مردوں میں سوائے آقا حسین کے, کیسے رخصت ہو چاہتے ہیں. خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے, عزادارو ادھر. حسین نے آواز دی, بہن زینب صبر کرنا, یہ بچے تمہارے حوالے ہیں. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ خیمے سے آپ باہر آئے. جب باہر آئے تھوڑی دور چلے تھے کہ جناب زینب نے فرمایا بھیا تھوڑی دیر رک جائیے. رکے, کہا کہ مجھے اس وقت ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے. میری ماں نے کہا تھا اے بیٹا زینب جب تم اپنے بھائی کو میدان کی طرف بھیجنا رخصت کر کے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ لے لینا. اے زینب میری طرف سے, شاید شہزادی چاہتی تھی کہ کربلا کے تذکرے میں ان کا بھی نام آ جائے. حسین جھکے, زینب نے بڑھ کے گلے کا بوسہ لیا, خدا حافظ. حسین آگے بڑھے, عزاداروں سن لیجئے بہت مصاب ہوں گے. حسین چاہتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھائیں, مگر ایک مرتبہ محسوس کی کہ کوئی پیچھے سے, یہ روایت ہے عزیزو, محسوس کیا ایک نحیف آواز, ایک کمزور آواز, بابا بابا ٹھہر جائیے, بابا رک جائیے. دور جب نکل گئے تھوڑی دور تو خیمے سے کیا دیکھا, حسین متوجہ ہوئے پیچھے, کیا دیکھا, 4 سال کی بچی سکینہ. اے بابا ٹھہر جائیے, بابا رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے. ہاں اللہ ان آبادوں پر رحمت نازل کرے, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. بابا ٹھہر جائیے, حسین نے دیکھا لجام فرج کو ایک مرتبہ کھینچا, گھوڑا رکا. جب گھوڑا رکا تو ایک مرتبہ آپ نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا بچی کو, بیٹا میں تمہیں رخصت کر کے آیا تھا. کہا بابا آپ جا رہے ہیں تو جائیے, آپ جائیے میں نہیں روکوں گی, مگر اے بابا میری ایک تمنا پوری کر دیجئے, ایک آرزو. اے عزادارو جو صاحب اولاد ہے اور خاص طور سے جس کے پاس 4 سال کی بچی ہے, وہ محسوس کرے گا کہ اسے کتنی محبت ہوتی ہے بیٹی سے. آپ جا رہے جائیے مگر میری ایک تمنا پوری کر دیجئے. کیا ہے بیٹا؟ کہا نہیں, آپ گھوڑے سے نیچے آئیے, آپ گھوڑے سے نیچے آئیے. حسین گھوڑے سے نیچے آئے, کہا بیٹھ جائیے. حسین بیٹھ گئے. اے عزادارو معلوم ہے, سن لیجئے, حسین بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے ایک مرتبہ سکینہ آ کے حسین کے زانو پہ بیٹھ گئی. زانو پہ بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بابا بابا اپنا ہاتھ میرے سر پہ اس طرح پھیریے جیسے یتیموں پہ پھیرا جاتا ہے. ایسے جیسے یتیموں کے اوپر سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. حسین کو احساس ہوا, اے میرے لال میں زندہ ہوں, تمہیں یتیمی کا خیال کیسے آ گیا؟ اے عزادارو روایت کا فقرہ ہے یہ. اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ بیٹا میں زندہ ہوں, تمہیں ایسا احساس کیوں ہوا؟ آئے لے کر کے اب خیمے میں زینب کے حوالے کیا. مگر عزیزو جانتے ہیں یہ بچی خیمے سے باہر کیوں آئی؟ اگر یہ تمنا پوری کرانا تھی تو خیمے کے اندر بھی یہ کر سکتی تھی نا. جب حسین خیمے میں تھے تو وہاں پر بھی, اتنے دور اور باہر آنے کے بعد یہ بچی کیوں؟ لیکن عزیزو یہ خاندان رسالت کے جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ بھی فہم اور ادراک میں اتنا بلند ہوتے ہیں کہ عام بچوں سے کہیں زیادہ ان میں شعور پایا جاتا. اسلام میں ہے, منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سامنے یتیم ہے تو اس یتیم کے سامنے باپ کو اپنے بچے سے پیار نہیں کرنا چاہیے. کسی باپ کو اپنے بچے سے محبت کا اظہار کسی یتیم کے سامنے کہ اسے اپنا باپ یاد آئے گا. خیمے میں کیسے سکینہ کہتی؟ اس لیے کہ عباس کے یتیم تھے, مسلم کے یتیم تھے, اسی لیے باہر نکل کے آئی. اے بابا ارے یہاں تو پیار کر سکتے ہیں. بس جلدی جلدی عزاداروں بقیہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا. شام غریباں کی مجلس میں حسین نے رخصت کیا, آئے میدان میں. آنے کے بعد پہلے تو خطبہ دیا, بتایا کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے, کیا میں نے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کیا. کہا نہیں. تو کہا پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ بغزل لابیک, ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں تمہارے باپ کے بغض میں. اس کے بعد حسین نے نیام سے تلوار نکالی اور دشمنوں کے اوپر حملہ شروع کر دیا. روایت بتاتی ہے کہ ظالموں کو ایسا مار رہے تھے اور ایسا حملہ کر رہے تھے حسین 57 برس کے بھوکے پیاسے, مگر جب جنگ کی ہے تو علی کی جنگ بھول گئے. کہ آپ لشکر پہ حملہ کر رہے تھے, میمنہ کو میسرہ پہ, میسرہ کو میمنہ پہ, اور قلب لشکر میں چلے جاتے تھے اور مارتے تھے, کہتے تھے تم نے میرے اکبر کو مارا, تم نے عباس کو مارا. بھاگتے تھے, جب بھاگتے تھے تو کہتے کیوں بھاگ رہے ہو, تم نے میرے اکبر کو مارا. سات حملے کیے حسین نے, سات حملے کیے اور آ کے بلندی پر کھڑے ہو جاتے تھے, فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنے میں عزادارو بس آسمان سے ایک پرچہ آیا جس کو اوپر لکھا ہوا تھا حسین. زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے آگ اور آتش کے گرز لیے ہوئے تیار ہیں, آپ کے حکم کے منتظر ہیں. اگر آپ حکم دے تو جتنے بھی کافر ہیں ان سب کو نابود کر دے, آپ کے فضیلت میں اور آپ کے اجر میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. دوسری طرف لکھا ہوا تھا وعدے طفلی کو یاد دلایا گیا تھا جو حسین نے کیا تھا. بس حسین سمجھ گئے مضمون کو, آسمان کی طرف پلٹا دیا. اور اس کے بعد کیا کیا معلوم, تلوار کو میان میں رکھ لی. اب جو فوجیں بھاگی تھی وہ پلٹ کر کے آ گئی. اے عزادارو حسین تنہا میدان میں, ارے کوئی تیر چلا رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی خنجر, ارے کوئی پتھر مار رہا ہے, جس کے جو ہاتھ میں ہے. عزادارو آپ پرسہ دے رہے ہیں, امام زمانہ آئیے, یہ آپ کے چاہنے والے, آپ کے جد پہ ماتم کرنے والے جمع ہوئے ہیں. اے شہزادی آپ نے کل تمنا کی تھی نا کہ میرے لال پر ماتم کرنے والے. عزادارو حسین جب تک گھوڑے پر رہے, سنبھلے رہے, لیکن ایک تین بھال کا تیر آیا حسین کے سینے پر لگا. جب تیر سینے پر لگا باہر کی طرف گیا, آپ نے آگے سے توڑ دیا اسے اور پیچھے سے نکال کے پھینک دیا اسے, خون کا پھوارا نکلا. تھوڑی دیر کے بعد ایک تیر گلے پہ لگا. اب حسین زینِ فر سے زمین پر آنے لگے, اپنے باہوں کو زلجنا کے گلے میں ڈال دیا. شاید کہہ رہے تھے آہستہ, اے میرے زلجنا مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میری ماں منتظر ہے. وہاں پہنچے. اے عزادارو جب تک حسین میں طاقت تھی بیٹھے نہیں کھڑے رہے, اور جب تک طاقت رہی بیٹھنے کی آپ لیتے نہیں. اتنے میں عزیزو کھڑے تھے, کھڑے تھے اتنے میں ایک پتھر پیشانی پر لگا, حسین رکھ نہ سکے, زمین پر آئے, تیروں کے اوپر لاب کا جسم معلق تھا. عزادارو شمر آگے بڑھا, سینے پہ سوار ہوا. والشمر جالس على صدره, شمر سینے پہ سوار. آپ نے کہا یہ کون ہے, کون؟ اس نے کہا میرا نام شمر ہے. آپ نے کہا ذرا سر سے کپڑا تو ہٹا. بولے جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا سفید داغ ہے. فرمایا صدق جدی رسول اللہ, میرے نانا رسول اللہ نے سچ بتایا تھا. کہ حسین اس وقت نانا یاد آ گئے, کیا ہوا؟ کہا میرے نانا نے میرے قاتل کی نشانی بتائی تھی. کہا کیا؟ کہا تھا کہ اس کے سر پہ سفید نشان داغ ہوگا, برس کا بیماری ہوگی. تو جب امام نے فرمایا تو عزیزوں جانتے ہیں اب تک تو سینے کے اوپر سوار تھا, یہ سن کر کے حسین کو الٹ دیا, دوسری طرف الٹ دیا. اب آپ کو پسے گردن سے ذبح کروں گا. عزادارو بس کیا تھا, شمر نے خنجر کو کند بنایا تھا. حسین کو جیسے ہی الٹا, ہاتھوں سے خاک جمع کرنا شروع کیا, پیشانی کو خاک پہ رکھا. ارے میں اسی کا تو انتظار کر رہا تھا. حسین نے پیشانی سجدے میں رکھی, شبر کا خنجر چلا, زینب خیمے سے نکلی, زمین کو زلزلہ آیا. زینب دوڑ رہی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, بھائی نظر نہیں آ رہا ہے. بلندی پر گئی, میرے بھائی کہاں ہے؟ آواز دی, او پسرے سا, میرا ماں جایا زبا ہو رہا ہے. واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ کربلا.